الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإكرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ایک طویل عرصے کے بعد اس درس کا تیسرا سمسٹر شروع ہونے جا رہا ہے. یہ درس جسے غلط فہمی کی بنا پر اصول فقہ کا درس کہہ دیا گیا ہے، اصول فقہ ہماری دینی تعلیم کا اہم ترین حصہ مانا جاتا ہے، اور مقام اجتہاد اور مرتبہ مرجعیت پہ کوئی شخص اس وقت تک فائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اصول فقہ کا ماہر نہ ہو، خاص قرآن اور حدیث پر اس کی ایسی ہی گہری نگاہ کیوں نہ ہو. تو یہ خیال کرنا کہ یہاں پر اصول فقہ کی تعلیم دی جا رہی تھی تو غلط فہمی بھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ایک چھوٹا موٹا مجتہد سمجھنے لگے، اور میں اپنے آپ کو استاد المجتہدین سمجھنے لگوں. اس اعتبار سے اس غلط فہمی کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ خیال آپ کبھی نہ کریں. اصول فقہ جتنے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ وہ اصول فقہ ہیں کہ جن کا تعلق مسائل فقہ کو سمجھنے سے ہے. فقط الفابیٹ کہا جا سکتا ہے ان کو اصول فقہ کی، حروف تہجی. اور اس علم کی، اصول فقہ کی اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دن ہماری گفتگو نجف یا قم کے کسی ایک درس خارج کے اوپر ہو مکمل، کہ جس کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ اس سے کچھ استفادہ کریں، بلکہ صرف یہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ وہاں پہ اصول فقہ کو کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کی یہ پہلی تمہیدی گفتگو ہے، اور گزشتہ دو سمسٹر اس بات کے گواہ ہیں کہ ہماری پہلی گفتگو کچھ اس انداز کی ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ اس سال بھی وہ پہلی تقریر تو آپ ظاہر ہی کریں گے، اور میں نے بھی کہا کہ بے شک جس انداز سے اس سے پہلے سالوں میں اس تقریر کو ضائع کیا گیا ہے، اس سال بھی یہ پہلی تقریر ضائع کی جائے گی. لیکن ہماری پہلی تقریر ہمیشہ اس عنوان پر ہوتی ہے کہ اس سمسٹر کا، اس محنت کا فائدہ کیا ہے. وہ محنت ابھی آپ 15 یا 16 ہفتے تک مسلسل کریں گے، اور آپ کریں نہ کریں، بہرحال مجھے تو بہت محنت کرنا پڑتی، تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم لوگ یہاں سے جمع ہوں، خوش گپی کے ماحول میں گفتگو ہو، اور اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اپنی مزید کوئی ذمہ داری محسوس نہ کریں؟ ایسا تو نہیں. اس پورے درس کا، اس پوری محنت کا ایک خاص مقصد، اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو گویا ہم اور آپ دونوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں سے زیادہ بدقسمت ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یا گانے سن رہے ہوں گے، یا چائے شراب خانوں میں بیٹھے ہوں. ان سے بھی زیادہ ایک اعتبار سے ہم بدقسمت کہ وہ ایک گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں تو انہیں اس کے بدلے میں کچھ مل رہا، اور ہم تو ان سے بھی زیادہ ہیں کہ ایک گھنٹہ ضائع بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ کہ ہم چند ایسی باتیں سیکھیں کہ جن کی مدد سے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر کر سکیں. تو یہ پہلے ہی یہ چیز واضح ہو جانا چاہیے کہ اس درس فقہ، اصول فقہ میں درس فقہ، اور اس سال انشاءاللہ زیادہ گفتگو ہماری فقہ پر ہوگی، اس کا ایک خاص مقصد ہے. اور اسی لیے میں بار بار منتظمین کرام سے کہتا ہوں ہر سال کے سمسٹر کے اختتام پر کہ آپ جو اس درس کے سلسلے کو جاری رکھ رہے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ جتنا لمبا یہ سلسلہ چلے گا اتنی ان کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، جتنا لمبا یہ سلسلہ چلے گا اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، جتنا لمبا یہ سلسلہ چلے گا اتنی ہماری ذمہ داری بڑھتی جائے گی. اس اعتبار سے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن یہ تو کہہ رہا کہ جاننے والا، علم رکھنے والے کا مقام بلند ہے اس سے کہ جس کے پاس علم نہیں، چاہے وہ چند مسئلوں کا علم ہو، مگر اتنی ہی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی. ایک اعتبار سے وہ بالکل جاہل انسان جو کچھ سیکھ بھی نہیں رہا ہے، سیکھنے کا شوق بھی نہیں رکھتا، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ جب میدان قیامت میں لایا جائے گا تو اس سے سوال و جواب بہت کم ہوں گے، اور یہ کم سوال و جواب ہوں گے تو اس کا مقام بھی یقیناً کم رہے گا، بے انتہا کم رہے گا. اور جس کو ایک مسئلہ بھی پتا چل گیا اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ گئی کہ جس کے پاس صفر مسئلہ ہے، اور جسے ایک مسئلہ پتا چلا یہ پھر بھی آرام میں ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس دو مسئلے، اور دو مسئلے والا آرام میں ہے جس کے پاس تین مسئلے. تو ہر نئے مسئلے کا معلوم ہونا ہماری ذمہ داری بڑھا دیتا، البتہ ساتھ ساتھ ہمارے مرتبے کو بھی بڑھا دیتا. میں ضمن ایک بات کہہ دوں، جو یقیناً نہ فقہ سے مناسبت رکھتی ہے نہ اصول فقہ سے، کہ ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خالی جہنم سے اگر نجات مل جائے تو یہی ہماری بہت بڑی کامیابی، یا یہ کہ اگر خالی ہم کو جنت میں جانے کا موقع بھی مل جائے، چاہے وہی چوکھٹ پر، جوہڑی پر، دروازے پر ہی بٹھا دیا جائے، تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. چنانچہ اگر ایسی عبادتیں اور ایسے اعمال ہم کو بتا دیے جائیں کہ جس سے بس یہ یقین ہو جائے کہ ہم کو جنت مل جائے گی، تو بس اس سے زیادہ ہم کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی. لیکن یہ شدید غلط فہمی، یہ انتہائی شدید غلط فہمی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجیے کہ ایک انسان اگر بالکل ضروریات تک، نیسیسٹیز تک اپنے آپ کو محدود کر کے زندگی گزارے تو اس کی زندگی کتنے پیسے میں خرچ ہو جائے گی، کتنے پیسے میں اس کی زندگی گزر جائے گی، اس کی زندگی کے لیے کتنا خرچہ اس کو چاہیے. بالکل ضروریات جو ہمارے ذہن میں جنت کا تصور کہ بس جنت کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی مل گیا تو بہت کچھ. قرآن نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا کہ یہ بہت کچھ، قرآن نے تو ہمیشہ کہا کہ جنت کے وارث بنو، جنت کے مالک بنو، ہم المفلحون، وہی سب سے بڑی کامیابی اور نجات ہے. مگر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا. تو میں دنیا کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ایک انسان دیکھے تو یہ مکان کس لیے، مکان صرف اسی لیے تو ہے کہ سردی اور گرمی اور دشمنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ چھوٹا سا ٹوٹا ہوا مکان یہ جھجھی بھی ضرورت کو پورا کر سکتی، لباس کا اثر، نقصان، سطر پوشی اور موسموں کی شدت سے اپنے آپ کو بچانا، تو سال کے دو جوڑے بھی انسان کی ضرورت کو پورا کر سکتے. بڑے جذبے کے ساتھ 50 یا 100 یا 200 روپے مہینے میں زندگی شروع کرنے والا بھی مہینے، دو مہینے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، سال، دو سال گزارتا، اس کے بعد لازمی طور پر اس کی نگاہ اپنے سے اونچے لوگوں پر پڑتی. بلکہ میں نے تو یہاں دیکھا کہ اگر کوئی 5,000 بھی کمائے تب بھی وہ 10,000 والے کو دیکھ دیکھ کے دن رات جلتا رہتا، وہ کبھی بھی 2,000 والے کو نہیں دیکھتا. یہ خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا بھی ہو، اور ساری دنیاوی ترقی کا راز یہی کہ انسان اپنے سمجھے والے کو دیکھتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، نتیجے میں ترقی کیا کرتا. نہیں یہی مسئلہ جنت میں ہوگا، ایسا نہیں کہ اگر جنت میں ہم کو نچلا مقام مل گیا تو ہم نے سوچا کہ بس ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے یہ سوچا کہ آگے ہم کو کچھ چاہیے ہی نہیں، یہ آج ہم سوچ رہے ہیں، یہ اس وقت ہمارا خیال. لیکن جب جنت میں جائیں گے اور اپنے سے اونچے والوں کو دیکھیں، ان کی سہولتیں، ان کے آرام، ان کی فیسلٹیز، دونوں اعتبار سے ایمانی سہولت جو ان کو مل رہی ہوگی اور جسمانی سہولت جو ان کو مل رہی ہوگی، یعنی باغات کا زیادہ ہونا، محلات کا زیادہ ہونا، نعمتوں کا زیادہ ہونا، یہ مادی ضروریات ہیں، اور ایمانی ضرورت یہ کہ چہرگاہ معصومین کے قریب سے قریب ہونا، جتنا درجہ بڑا ہوگا اتنی قربت بڑھتی چلی جائے گی. وہ روایت جو آپ نے اکثر علماء سے سنی کہ بعض ایسے ہیں جو معصومین کے پڑوس میں ہیں، بعض ایسے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ امام کے پاس جائیں گے، بعض ایسے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ امام کے پاس جائیں گے، بعض ایسے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ امام کے پاس جائیں گے، بعض ایسے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ امام کے پاس جائیں گے. تو یہ جو مختلف درجے ہوں گے، تو جس طرح اس دنیا میں انسان فقط محدود ترین ضروریات کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو دیکھا کرتا، جنت میں اس سے بھی زیادہ سخت مسئلہ ہوگا. کیونکہ دنیا میں ایک امید تو ہوتی، دنیا میں ایک امکان تو ہوتا کہ آج ہم غریب ہیں، فلاں امیر، کل ہم ترقی کر کے وہاں آ جائیں. جنت میں تو یہ امکان بھی ختم ہو گیا، جنت میں تو یہ چانس بھی ہاتھ سے نکل گیا. کیونکہ جنت کے درجات بڑھنا عمل کی وجہ سے ہوتا، اور مقام عمل جنت نہیں، مقام عمل دنیا، دنیا میں جو عمل کر کے گئے اس کی وجہ سے جنت میں درجہ ملے گا. جنت میں جانے کے بعد جتنی بھی عبادت کرے وہاں تو تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہاں تو انسان مکلف بھی نہیں ہوگا، نہ فقہ ہوگی نہ اصول فقہ جس انداز کی آپ یہاں پڑھتے ہیں. تو بہرحال وہاں تو یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر کے درجے میں پہنچ جائیں. یہی جملہ ہے اس روایت کا کہ جس میں معصوم نے کہا کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سوائے اس ایک تکلیف سے کہ انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر غصہ کھائے گا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے رش کرے گا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے افسوس کرے گا کہ کاش ہم بھی وہاں پہ پہنچ جاتے. اور اس کے لیے مقام افسوس ہے وہ، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے کی جگہ یہی دنیا، اور یہ لازمی بات ہے کہ نو رسک نو گین. انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا تو اسے خطرات کو مول لینا ہی پڑتا. ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا کاروبار اس کا محدود ہے, اس کو خطرات کم, لیکن اگر وہ اپنے کاروبار کو بڑھا کر اچھی حالت میں آنا چاہے گا تو اتنے ہی اس کے خطرات بڑھتے چلے جائیں گے. لڑکی کی زندگی میں, لڑکی کے ماحول میں, لڑکی کے مقام پہ زندگی گزارنے والا, اس کی تنخواہ کم ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی کم, لیکن جیسے جیسے ایک انسان کی ترقی ہوتی جاتی ہے اپنے ہی دفتر میں ویسے ویسے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. یہی مسئلہ آخرت کا ہے, یہی جنت کا ہے کہ وہاں پہ ہم جتنا بلند مقام لینا چاہیں دنیا میں اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم کو اٹھانا ہوگی, دنیا میں اتنا ہی کام ہم کو کرنا ہوگا. اور سب سے بڑا کام جو اسلام نے ویسے تو ہر مومن پہ واجب قرار دیا, مگر وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ مسائل آ گئے, جن کے پاس کچھ معلومات آ گئی, ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی. وہ وہی ذمہ داری ہے کہ جسے قرآن کریم نے دو مقام پر بیان کیا, سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت میں نے کی, سورہ حج کی آخری آیت, آیت نمبر 78. آپ خود قرآن میں جا کے دیکھ لیں کہ دونوں میں ایک ہی پیغام دیا گیا, اور وہ پیغام کیا ہے کہ ایک مومن کی چار ذمہ داریاں, ان چار مراحل سے گزرے بغیر انسان, یہ تو ممکن ہے کہ جنت میں چلا جائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جنت کا مالک بن جائے, یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی رضا کو حاصل کر لے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کا پڑوسی بن جائے. اس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک قبول دین, نمبر دو پابندی دین, نمبر تین تبلیغ دین, نمبر چار اقامہ دین. یہ چار ذمہ داریاں جو دین کے حوالے سے ہر مومن کو انجام دینا. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ دین کو قبول کر لے, دین کے دائرے میں داخل ہو جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دین کا پابند بن جائے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس کی زندگی کا شعار, اس کی زندگی کا طریقہ, اس کی ساری زندگی اسی ایک اصول پہ گزر رہی کہ میری نماز, میری عبادت, بلکہ میری پوری زندگی, یہاں تک کہ میری موت بھی اپنی خوشی سے نہیں ہوگی, اپنی مرضی سے نہیں ہوگی, اپنے طریقے سے نہیں ہوگی, بلکہ خدا کے طریقے سے ہوگی. جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ موت کے بارے میں دو مختلف دعائیں ہمارے یہاں رائج ہیں. ایک وہ دعا ہوتی کہ جس میں یہ کہا جاتا کہ پروردگارہ بس ہمیں مثلا کسی کا محتاج نہ بنا, ایسی تکلیف دے موت نہ, بہت سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ موت آئے. اور ایک وہ دعا ہے جو آپ نے اکثر علماء کی زبان سے سنی ہوگی کہ ہمیں شہادت کی موت آئے, پروردگار کی مرضی کی موت آئے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کو سہولت کے ساتھ موت آئے, بلکہ وہ موت کے جو خدا چاہتا, جس انداز کی موت معصومین کو آئی. تو یہ انسان جب دین کے دائرے میں داخل ہو گیا تو اس کی ساری زندگی ایک جملے کے گرد گھومنا چاہیے. تو میں نے اپنی ساری زندگی بھی خدا کے حوالے کر دی, میں نے اپنی موت کا طریقہ بھی خدا کے حوالے کر دیا. یہ دوسری ذمہ داری ہے. اس کے بعد تیسری ذمہ داری, وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, کہ اے ایمان لانے والوں ہم نے تمہیں تمام دنیا کی امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا. لیکن کیوں, تمہیں یہ مقام کیوں ملا؟ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں, یا صرف نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, تاکہ تم تمام انسانوں کے گواہ بن جاؤ, تمام انسانوں کے لیے حجت بن جاؤ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم رسالت کے قائل اور غیبت امام کے قائل, ہمارا یہ جملہ ہماری ذمہ داری کو بڑھا دیتا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم غیبت امام کے قائل نہیں, ہماری ذمہ داری کم ہوگی. جہاں ہم نے کہا کہ ہم امام کی غیبت کے قائل, وہاں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی. اس لیے کہ امام دنیا میں فریضہ ادا کرنے آئے, ایک ڈیوٹی ادا کرنے آئے. امام غیبت میں گئے تو یقیناً یہ ڈیوٹی کسی کے سپرد کر کے گئے ہوں گے. وہ ہم لوگ, یہ ہماری ذمہ داری کہ ہمیں تمام دنیا کے انسانوں تک اس دین کو پہنچانا. جو میں نے اکثر اپنے دروس میں یہ چیز بیان کی اور اتفاق سے میرے سامنے مدنہ بنی کہ جو بھارا گھر کے درسوں کو مسلسل سنتا رہتا, لیکن کیونکہ میری ذاتی معلومات میں یہ ہے کہ یہاں کی جو تقریریں, ایک تو یہ کہ اس میں طالبات کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہوا کرتی, اس اعتبار سے بھارا گھر کی باتیں تھوڑی تکرار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ کہ تعاون کمیٹی کے درست ایک محدود حلقے میں ہیں اور پتہ نہیں کیا بات, یہاں کے درد میں اگر لندن اور کینیڈا تک گیا تو وہاں پر بھی مجھے کس درد کے کیسے ملے تعاون کمیٹی کا نہیں. تو میں نے پچھلے سال کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے درسوں میں کچھ سخت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کی وہ باتیں کہ جو فارادر میں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی بیان کی جاتی رہیں گی, تاکہ جن لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی وہ بہرحال اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو فقط یہ کیسے ان کے لیے ایک علم بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ یہ جذبہ پیدا کہ جو چیز ہماری نالج میں آئی وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا. اس لیے میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ قرآن نے تیسری ذمہ داری یہ قرار دی کہ تم لوگوں کے گواہ بنو, بالکل اس طرح سے جس طرح رسول تمہارے گواہ. اور یہ میں نے بیان کیا تھا کہ رسول ہمارے گواہ کس طرح, رسول اس طرح ہمارے گواہ ہیں کہ قیامت کے میدان میں ہم کو لایا گئے. خدا نے کہا تم نے کھلا چیز پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اب ہمارے پاس اس کے کئی جواب ہوں گے. میدان قیامت انتہائی خوف ہے, مگر حساب کتاب اتنے نرم طریقے سے لیا جا رہا ہوگا کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی ہمت بھی پڑ جائے گی, انسان غلط بیانی بھی کرے گا,
انسان اپنے نام اعمال کا انکار کر دے گا کہ نہیں یہ تو فرشتے غلط کہتے ہیں, فرشتوں کو مجھ سے کوئی دشمنی تھی, پتہ نہیں کس کی غلطیاں میرے نام اعمال میں ڈال دیں جو قرآن نے کہا, کہ پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا, فرشتوں کا رشتہ صحیح. تو اتنی بڑی بات کہہ دینا, یہاں عام حالات میں ہمارے لیے ممکن نہیں کہ فرشتوں پہ الزام لگا دیں اور قیامت کے میدان میں جنت جہنم خدا کی قدرت کو دیکھنے کے بعد اتنی بڑی بات کہہ دینا, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے آرام دہ ماحول میں وہ مقدمہ چل رہا ہوگا. تو اب وہاں پہ انسان ہزاروں بہانے بنائے گا, ہر آدمی کا بہانہ دوسرے سے الگ ہوگا. تو مثلا خدا نے پوچھا کہ تم نے فلاں واجب پہ عمل کیوں نہیں کیا, ہمارا کچھ بہانہ ہوگا, آپ کا کچھ بہانہ ہوگا, تیسرے آدمی کا کچھ بہانہ ہوگا. اب جیسا جو بہانہ پیش کرے, یا اگر لفظ بہانہ ٹھیک نہیں تو جیسا ہم عذر پیش کریں ویسا خدا کی طرف سے ہم کو جواب ملے گا. جیسے روایت میں آیا کہ اگر کسی نے یہ عذر پیش کر دیا کہ میں نے یہ مسئلہ تو نہیں سیکھا تھا, تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا تھا, اسے ڈبل ڈانٹ پڑے گی. لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ پروردگار یہ حکم یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, میں نے قرآن پڑھ دیا, میں نے حدیث پڑھ دی, میں نے کتابیں پڑھ دی, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, فوراً رسول کو بلایا جائے گا, اے میرے حبیب تم آ جاؤ. یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں, اس نے پورے اسلام کی اسٹڈی کر لی. اس میں آج بہت سے لوگ ملتے ہیں انٹلیکچوئل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دانشور قسم کے لوگ, کافی ہاؤس میں بیٹھنے والے, کہ بھائی فلاں چیز تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر, ہم نے تو بڑی اسٹڈی کی ہے, زندگی گزری ہے ہماری اسلام کی اسٹڈی کرتے ہوئے. تو اگر کسی نے قیامت کے میدان میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں, یعنی ہم نے اسٹڈی کی ہے اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں, تو فوراً رسول کو بلایا جائے گا, اے میرے حبیب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا, کیا غلطی تمہاری طرف سے, رسول سے پوچھا جائے گا. اور اگر بالفرض محال, یہ تو ناممکن چیز ہے, اگر پتا چلے کہ ہاں یہ کافی ہاؤس میں بیٹھنے والا دانشور ٹھیک کہہ رہا, غلطی رسول کی ہے, یہ چیز رسول پہنچانا بھول گئے, تو اس کو تو چھوڑا جائے گا اور رسول کو پکڑا جائے گا. قرآن کے الفاظ میں دلوتی شہرت سے پکڑا جائے گا رسول کو اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیوں کوتاہی کی ہے, معذلہ تم معذلہ. بہرحال یہ تو فرضی بات میں نے بتایا, اور یہی سبب کہ خطبہ حجت الوداع کا آخری جملہ کیا پیغمبر اسلام خود رہے کہ اللہ بلغت, اے مسلمانوں کیا میں نے دین کے سارے احکام تم کو نہیں پہنچا, اور لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, نہیں نہیں آپ نے سارا دین پہنچایا. تو پیغمبر اسلام نے کہا پروردگارا تو ان لوگوں پر میرا گواہ بن جا کہ میں نے سارا دین پہنچایا بھی ہے اور ان کی زبان سے اقرار بھی کروایا. قرآن نے تشویش کہ بس یہی جس طرح رسول تمہارے گواہ ہیں, یہ تکون شہدا علی الناس, تم تمام دنیا کے گواہ, جہاں جہاں کوئی انسان رہتا تم اس کے گواہ. دنیا کا لفظ بھی میں نے غلط کہہ دیا, جہاں جہاں پہ کوئی انسان ہے تم اس کے گواہ, یعنی میدان قیامت میں اگر کسی اور انسان نے یہ کہا کہ خدا بندہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی کوئی دین, یہودی کہہ سکتا, ایک عیسائی کہہ سکتا, ان کو پکڑ کے لایا جائے گا جو اس کے زمانے کے مومن, یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا, یا یہودی اور عیسائی نے ہمارے شہر کراچی کے کسی مومن نے کہہ دیا خدا بندہ میں نے تو اتنی زندگی دین کے لیے گزاری, مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ بھی دین کا مسئلہ. فوراً پوچھا گیا کہ کون ہے ان کے محلے میں رہنے والے, کون ہے ان کے خاندان میں رہنے والے, کون ہے ان کے دوست اور رشتے دار, ان کو گردن سے پکڑ کے لایا جا رہا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا, تم اس کے ساتھ رہتے یہ مسئلہ تمہیں تو معلوم, تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا. یہ تکون شہدا علی الناس, غلطی دوسرے کریں گے, ان کا تو جو حشر ہو ہمیں ان کے حشر سے کیا مطلب, مگر ہم بھی پکڑے جائیں گے اگر جتنے مسئلے ہماری نالج میں ہیں وہ ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکے. تو یہ جو 2 سال سے درد ہو رہا اس کا مقصد یہی کہ آپ اپنی جگہ یہ کوشش کرو, اور یہی وجہ کہ میں نے اس انداز سے مسئلے بتایا جس انداز کے مسئلے نہ تو گھر گھر میں بیان ہوئے, نہ گلجر بازار میں بیان کیے گئے, ہاں نہ ہی کسی اور مکان پر بیان کیے گئے. یعنی انداز وہ کہ جو اس آدمی کو بتایا جاتا ہے جو کسی کو پڑھانا چاہتا, ورنہ جو آدمی خالص خود عمل کرنا چاہے اس کو تو مسئلے بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یاد کر لو, یہ یاد کر لو, یہ یاد کر لو. لیکن جو آدمی کسی کو پڑھانا چاہتا اس کے لیے اس کے پاس کچھ معلومات ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ کتاب میں آیا اس کا دائرہ کتنا بڑا, جو چیزیں کتاب میں رہ گئی ہیں وہ کون کون سی چیزیں. اس انداز سے یہاں کا درس ہو رہا ہے جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ٹیچر ٹریننگ کا درس کہہ سکتے ہیں, اور یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ مانے یا نہ مانے. جیسے میری ذمہ داری یہ کہ اگر اس قسم کے نوجوان چاہے وہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں تیار ہوتے ہیں تو میں آ کر ان کی معلومات میں اضافہ کروں, اسی طرح آپ کی یہ ذمہ داری. اور آپ کو یہ دیکھنا کہ 2 سال کی معلومات کے بعد خالی یہ آپ کے سینے تک محدود رہ گئے مسئلے, یا آپ نے معاشرے میں کسی اور کو پہنچایا. اب طریقہ تو آپ اپنی مرضی کا اختیار کریں, لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ ذمہ داری کس حد تک ادا کی. اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو ایک ایک کلاس آپ کے لیے مصیبت بنتی چلی جا رہی, یعنی ایک طرف آپ کے اجر کو بھی بڑھا رہی ہے ہر کلاس. اگر یہ چیزیں آپ نے دوسرے تک پہنچائیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5-5 سال کے جی کے بچوں کو بٹھا کے شبہ موضوعیہ اور استحصاب کی بات شروع کر دیں, مگر ان کی مدد سے جو آپ نے سیکھا اس کو اگر آپ نے آگے کنوے کیا مسائل کی صورت میں, دین کے حقائق کی صورت میں, تو یقیناً آپ نے اپنے اجر میں بھی اضافہ کیا, آپ نے اپنا جنت کا مقام بھی بڑھا لیا, اور پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا جس طریقے سے ہر سال انکریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ سرونٹ کو یا کسی بھی ادارے کے ملازم کو, آپ کا بھی انکریمنٹ ہو رہا. اور اگر آپ کے پاس جتنے نئے مسئلے دو سال میں آئے یہ نئے مسئلے وہیں کے وہیں رہیں گے, اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, اور ایک عام انسان کو تو اس اصول فقہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. صبح موضوعیہ ہم کو پتا ہوتا یا پتا نہ ہوتا, توضیح المسائل کے مسئلے یاد کر لیں گے تب بھی ہماری زندگی کے لیے وہ کافی تھے, زیادہ سے زیادہ اس میں چند اور مسئلے معلوم ہو جاتے. یہ اتنا مشکل ترین اصول فقہ کا چیپٹر کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کا مقصد صرف یہ کہ آپ کو ترقی کا راز معلوم, اپنی ترقی کا راز معلوم. اور میں ضمن ایک بات اور بتا دوں, اس لیے کہ آج کا ماحول اور معاشرہ ایسا کہ ہمارے یہاں لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح عمل کریں. اس درس اصول فقہ کا یا درس فقہ کا مقصد یہی کہ ایک انسان کی معلومات دین کے بارے میں ایسی ہو جائیں جسے ہمارے مجتہدین ایک لفظ سے ظاہر کرتے ہیں. ہمارے مجتہدین کی زبان کا ایک لفظ ہے, البتہ یہ لفظ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی کبھی اس کو استعمال کریں, بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز ہے, مذاق چارے. مذاق چار اب یہ ایک مذاق لفظ, ایک مذاق اردو میں استعمال ہوتا ہے ہنسی مذاق جوک وغیرہ, لیکن ایک عربی کا مذاق ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں ذوق, طریقہ, ایک انداز. کہ جیسے آپ کے علم میں آئی فلاں آدمی نے یہ بات کہی آپ کے علم میں آئی, اگر آپ اس آدمی کو جانتے ہیں تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ آپ کہہ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اس نے کہا یا نہیں کہا, مگر جو اس کا طریقہ ہمارے علم میں ہے, جو اس کا مزاج ہم کو پتا, وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا, وہ اس انداز کی بات کہہ ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے شارع کا, شارع کہتے ہیں شریعت بنانے والا, جس نے شریعت کو بنایا یعنی پروردگار عالم. شارع کا بھی ایک انداز ہے کہ اگر ایک انسان کو ہر مسئلہ یاد نہ ہو لیکن وہ اصول فقہ کے مرحلے سے گزر جائے تو اسے ایک اندازہ ہو جاتا کہ کس انداز کے مسئلے خدا واجب کرتا ہے اور حرام کرتا. تو اکثر یہ ہوتا ہے جو ہمارے مجتہدین بعض اوقات فوراً کہتے ہیں, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا یا کوئی حدیث پوچھی کہ ہے یا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تحقیق کر کے بتائیں گے, ٹائم چاہیے ہم کو, لیکن ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شارع کا یعنی جو خدا کا طریقہ یہ اس سے ہٹی ہوئی حدیث لگ رہی ہے, یا جو خدا کا طریقہ یہ اس کے مطابق لگ رہی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں اصول فقہ میں آگے چل کر ایک بات آتی, مذاق شارع کو سمجھنا, پروردگار کے طریقے کو سمجھنا, پروردگار کے انداز کو سمجھنا. تو خیر یہ مذاق شارع کی بات درمیان میں آ گئی, یہ ساری معلومات بڑھانے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس ان حالات میں جب کوئی مستحد یا کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو, شارع کا یعنی خدا کا انداز اس طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ آن دا اسپاٹ ایک ڈیسیجن لے سکیں, ایک فیصلہ کر سکیں وقت کے وقت. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ایک الیکشن ہوا تھا, اور یہ الیکشن ایسا تھا کہ جس میں ہر محلے کے رہنے والے صاحبان ایمان ایک پریشانی میں مبتلا تھے, خصوصاً وہ صاحبان ایمان جو ذرا منظم, کیونکہ میں کافی جگہ درس کی وجہ سے جاتا ہوں تو ہر درس میں یہ اندازہ ہوا کہ کچھ منظم لوگ ہیں, ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں, مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم کس انداز سے اپنے ووٹ کو دیں, ووٹ دیں یا نہ دیں, اگر دیں بھی تو کس کو دیں, کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور پھر ہر آدمی اپنا ایک انفرادی فیصلہ کیا, ایسے لوگ بھی تھے جو شریعت کی بات معلوم کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پارٹی کو ووٹ دے جو اسلام کا نام لیتی ہے مگر دنیا کو بیوقوف بناتی, اس پارٹی کو ووٹ لے جو بظاہر ہمارے حق میں لگ رہی ہے مگر لادینیت اور بے دینیت معاشرے میں پھیلانے والی, یا اس پارٹی کو ووٹ دے کہ جو نہ بے دینیت والی ہے نہ دینی مزاج کی ہے مگر اس کی وجہ سے مثلا ہمارے لیے عزاداری میں یا دوسری چیزوں میں خاصی سہولت پیدا ہو گئی, اور ہمارے حلقے میں جو آدمی کھڑے ان کو دیکھ کے ووٹ دے, یا اس جماعت کے پورے مزاج کو دیکھ کے ووٹ دے. اب یہ اس قسم کی کتنی ہی باتیں معاشرے میں پھیل رہی, بلکہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تو اکثر لوگوں نے اتنا تو سوچا بھی نہیں, اتنی گہرائی میں تو گئے بھی نہیں, وہ تو انہوں نے جو فیصلہ چاہا اس وقت کر دیا, یہ ضمنی بات تھی. لیکن اس قسم کے کتنے ہی مراحل انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو اتنی معلومات انسان کے پاس ہو جائے, شریعت کے انداز سے وہ اتنا واقف ہو جائے کہ اگر کہ اس کے پاس فتویٰ نہ ہو اور وہ فتویٰ دے بھی نہیں کسی کو, لیکن ایک اندازہ لگا لے کہ اس وقت ہمارے لیے احتیاط کا راستہ کیا ہوگا, بچنے کا راستہ کیا ہوگا, جس میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں بھی مجرم نہ بنے اور دنیا میں بھی اپنے حق کو اپنے ہاتھ سے نہ کھو دیں. تو اس قسم کے درسوں کا زیادہ مقصد یہی ہوتا ہے پہلی بات, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس قسم کے درسوں کا مقصد یہ بھی کہ واجبات و حرام کی جب آپ پابندی کرنے جائیں تو جتنی زیادہ آپ کی معلومات بڑھیں گی اتنا ہی آپ اپنے آپ کو جاہل محسوس کریں گے. یہ بالکل فطری بات کہ جتنا انسان کی معلومات بڑھتی اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو جاہل محسوس کیا کرتا. مثلاً ایک آدمی جس کے پاس فقہ کی کوئی معلومات نہیں, اس کو پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, بس وہ نماز پڑھ لے گا, لیکن جس کے پاس کچھ زیادہ مسئلے کہ اس کے لیے مثلاً وضو بھی لازم, اب وضو میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو, تو جتنے نئے مسئلے آپ کے پاس آئیں گے اتنا ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنے سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم. یعنی ایک مسئلہ آپ کے سامنے جب نیا آتا تو فوراً ایک دوسرا مسئلہ اس سے پیدا ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہوگا. جتنی معلومات آپ پڑھائیں گے اتنی اپنی جہالت کا اندازہ ہوگا, جتنی اپنی جہالت کا اندازہ ہوگا اتنی احتیاط کا جذبہ پیدا ہوگا کہ پھر من مانی انسان نہیں کر سکے گا دین کے معاملے میں. ایک بالکل عام انسان آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, وہ جب کوئی حدیث سنتا, کسی کتاب میں دیکھی اس نے حدیث, کسی ذاکر کی زبانی سنی, کسی تقریر میں سنی کہ امام نے یہ فرمایا اور فوراً واقع بن کر کے اس پر ایمان لے آتا, مگر آپ کے سامنے اب کوئی حدیث آتی اور خصوصاً اگر ایسی حدیث ہو کہ امام کہیں کہ یہ واجب ہے یا حرام, تو آپ ایک مرتبہ چونکتے ہیں, پتا نہیں صحیح حدیث ہے, پتا نہیں غلط حدیث ہے, پتا نہیں وہ حدیث ہے جو جس پر عمل کرنا ہے یا وہ حدیث ہے کہ جسے دوسرے کے ساتھ ملا کے ختم کر دینا نص ہے یا ظاہر ہے یا متواتر ہے یا واحد. یہ ساری چیزیں اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت سی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا, خصوصاً وہ خرابی کہ جو ہمارا معاشرہ ہر مقام پر فتویٰ دینے کا عادی بن جاتا ہے. میں نے پچھلے سال آخری تقریر میں اس کی مثال دی تھی کہ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب خلاصہ یہ کہ جتنی زیادہ یہاں آپ کی معلومات بڑھیں اتنا زیادہ آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہوگا. یہ مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ, یہ مسئلہ اگر کوئی کے ساتھ, جتنا زیادہ بڑا مستحد ہوتا ہے اتنی احتیاط واجب اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور تو یہ پہلی بات تو یہ, اور یہ دین میں بہت ہی اہم چیز کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جہالت کا احساس رہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی معلومات آپ کی بڑھیں گی اتنا وقت پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہوگی. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ ہماری دین کی ایک ذمہ داری ہے لوگوں تک پیغام دین کو پہنچانا, وہ آپ نے سنا. اس کے بعد ایک چوتھی ذمہ داری کہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پہ دینی حکومت کو قائم کرنا. اب یہ خیر یہ تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ دینی حکومت کو قائم کرنا, مگر یہ ہمارا فریضہ ہے. اور ایک ایسا فریضہ کہ اس نے کبھی ہم یہ نہ سوچے کہ ہم ناکام ہو سکتے ہیں. کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرہ, سورہ بقرہ. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے گروہوں کے اوپر حاوی آ گئی, انہوں نے بڑے بڑے گروہوں کو شکست دی. یہ ہماری ذمہ داری, یہ ایک طرح سے ہمارے واجبات میں شامل, مگر اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی صرف ہم کو بتائے گی. میں نے اکثر ایک واقعہ بیان کیا اور میں اس وقت آپ کے سامنے ایک مشاہدہ بھی پیش کر دوں, ایک واقعہ بھی پیش کر دوں. یہ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ تابوت کمیٹی کے درس میں تھے یا رضیہ کے درس میں تھے یا بڑے امام باڑے میں سیرت رسول کے درس میں تھے, تینوں میں یہ بات تقریباً میں نے پچھلے ہفتے بیان کی کہ ہمیں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا اور معاشرے کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا. اب یہ ایک ایسا جملہ ہو گیا کہ بعض اوقات شرم آ جاتی ہے, کیونکہ اس جملے سے فائدہ اٹھا کر اتنا ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے مجموعی اعتبار سے کہ اب لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا. مگر یہ ذمہ داری تو ہماری ہے, واجبات میں سے تو یہ ہمارے شامل ہے. تو اب اس سے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کو میں نے کہا تھا بھونکنے والے کتے کی مثال, کہ انسان ایک دم سے اتنا شور شرابا ہنگامہ شروع کر دے کہ جو ہمارے دشمن ہم سے زیادہ طاقتور مگر ابھی ہم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, وہ بھی ایک مرتبہ چونک کے بیدار ہو جائیں کہ کون لوگ نکل کے آئیں. اور چونکہ ابھی وہ طاقتور ہیں ہم کمزور, یعنی وقت سے پہلے ان طاقتوں سے ٹکرا جانا جن سے ٹکرانے کی ہم نے صلاحیت نہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہی کہ دشمن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایک طریقہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کام کرنے کا. اور آہستہ آہستہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی جنگ ابھی جب ختم ہوئی تو جرمنی کو شکست ہو گئی, برطانیہ والے فرانس والے جیت گئے. جب وہ جیتے جتنا بھی ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے جرمنی پر کیا, اور ان مظالم میں سے ایک یہ خوف بھی ان کے دل میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ انتقام کے لیے تیاری کر کے آئے. تو ایک پابندی انہوں نے لگا دی, پابندی یہ لگا دی کہ مثلا جرمنی کی فوج کی تعداد کبھی 5,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, ایک آدمی کو وہ زیادہ بھرتی نہیں کر سکتے, یہ پابندی لگا دی. مگر اس کے باوجود فقط 20 سال کے مختصر سے عرصے میں, بلکہ 21 سال, 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی, فقط 21 سال کے عرصے میں دوسری جنگ عظیم شروع. اور اس انداز سے جرمنی کی فوجیں سامنے آئیں کہ پہلی جنگ عظیم بھی لوگ بھول گئے, پہلی جنگ عظیم بھی ذہن سے نکل گئے کتنی طاقت اور تیاری کے ساتھ, اور واقعات پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا جرمنی. اگر امریکہ بیچ میں نفوذ پہنچتا اور یہ غلطی ہٹلر سے نہ ہوتی تو روس کے پیچھے پڑ گیا. بہرحال تو اب یہ حیران ہوئے یہ لوگ فرانس والے برطانیہ والے کہ ہم نے تو اتنی پابندی اس پہ لگائی تو اس کی فوج ہی نہ بڑھنے کا, یہ ایک دم اتنے سارے سپاہی کہاں سے نکلتے آ. ایک عجیب بات پتا چلی, یہ اکثر ہمارے علماء بیان کیا کرتے ہیں, شہید مطہری نے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے اپنی کتابوں. جب تحقیق کی تو پتا چل کہ ہم نے 5,000 کی تعداد رکھی تھی, مطلب فوج اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, مگر میدان جنگ میں 5,000 آ گئے, یہ کہاں سے نکل گیا. تو پتا چلا کہ ہم نے 5,000 سپاہیوں کی تعداد رکھی تھی, اور جرمنی والوں نے کیا کیا خصوصاً ہٹلر نے کہ 5,000 کی تعداد رکھی مگر 5,000 سپاہی نہیں بنا, 5,000 جرنیل بنا, 5,000 سپہ سالار بنا. کیونکہ اصل چیز, اصل جو میدان کے اندر کامیابی حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے, جس کا دماغ جس کا برین چل رہا ہوتا. سپاہی تو بہت آسان ہے, 2 ہفتے کی ٹریننگ دے کے بھی آپ میدان میں بھیج سکتے ہیں بڑے مجمع, تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 5000 جرنیل تیار ہوئے، ایک سے ایک اپنی جگہ مانا ہوا سلیکٹڈ، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی جنگ شروع کرنا اس سے دو ہفتے پہلے ہر جرنیل کے حوالے مثلا 5000 میں سے ہر ایک کے حوالے 100 کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 لاکھ کلیکٹر تیار ہو گیا۔ تو یعنی دین کا بھی کام ہوتا، کہ دین کا کام یہ ہے کہ ہمیں سپاہی نہیں تیار کرنا ہے اپنے معاشرے میں، ہمیں اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ جرنیل تیار کرنا۔ اور جرنیل کون ہے؟ یہ تو آپ نے مولا کا جملہ سنا ہوگا کہ دنیا والوں کا اسلحہ تیر و تلوار اور مومن کا اسلحہ علم ہے، مومن کا اسلحہ معرفت، یہ ہمارا اسلحہ، یعنی جس کے اس کے اندر جتنی ہم ترقی کریں گے اتنا ہی دین کا کام ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو بنیادی طور پر یہاں سے بدلنا کہ معاشرے کے ہر آدمی کی معلومات زیادہ ہو جائیں۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا سبب بنا جب میں نے دیکھا کہ یہاں آنے والی طالبات کی ایک بڑی تعداد ایسی جس نے یہاں کی کلاسز کو استعمال کیا، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں صحیح بچیوں کی تعلیم صحیح، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم صحیح، مگر مختلف محلوں میں کچھ نہ کچھ مدرسے شروع ہوئے۔ اور اتنا ہی حیرت ہوئی مجھے جب یہ پتا چلا کہ دوسرے جانے سے یہاں آنے والے لڑکے ہیں یا مرد حضرات یا ہمارے نوجوان، ان کا یہ عملی میدان کا خانہ بالکل خالی مجھے نظر آیا۔ کم سے کم جو معلومات مجھے پہنچی، میں کوئی سوء احسان یا بدگمانی یا غلط الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، مگر جو معلومات پہنچی کہ آپس میں وہی لڑکے جو اصول صرف پڑھ چکے ایک دوسرے سے کبھی مباحثہ کرتے نظر آئے تو نظر آ، مگر کسی نے سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ ان چیزوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو یقیناً بڑی بدقسمتی کا موقع کہ انسان کو ایک موقع مل رہا ہے اپنے درجات آخرت کو بڑھانے کا۔ اور میں نے پرسوں بڑے امامبانے میں، بلکہ کل بڑے امامبانے میں بھی یہ کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے پہلے دن اعلان کیا کہ دیکھو جس پیغام کو میں لے کے آیا اس پر عمل کرنے سے تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ فقط آخرت ہی آخرت، دنیا میں بھی ملے گا۔ اور آپ دیکھیں یہ ہمارے مجتہدین کا جملہ کہ صرف میں برکت ہوتی ہے، ایک عجیب برکت ہوتی ہے۔ انسان کی مصیبتیں، انسان کی پریشانیاں، انسان کی زحمتیں، انسان کی مالی مشکلات، انسان کی ذہنی مشکلات خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور میں اس کی عملی مثال دی، میں نے خود بھی اپنے آپ سے گزرنے والی اس زندگی کو بھی دیکھا جب میں صرف سے دور تھا، اس زندگی کو بھی دیکھا کہ جب میں صرف سے قریب تھا، اور میں نے خود یہ دیکھا کہ برکت جسے کہتے ہیں برکت وہ واقعا پائی جاتی ہے اس علم کے اندر، کیونکہ وہی علم ہے کہ ساری زندگی معصومی نے جسے پھیلایا۔ تو یہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو دو سیمسٹر اس کے کیسے سننے سے تو کچھ لوگوں نے استفادہ کیا، چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے کورسز ہو رہے ہیں، مگر یہاں آنے والوں جو معلومات مجھ تک پہنچی ہوں گی یقیناً مکمل نہیں ہوں گی، بہت سے ایسے بھی مومن ہوں گے جو اپنی نیکیوں کی تشہیر نہیں چاہتے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے مگر انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، مگر مجموعی اعتبار سے ایسا لگا کہ فقط اور فقط اس کو تابوت کمیٹی کی طرح کا ایک درد سمجھا گیا یا بڑے ممبرے کی طرح کا ایک درد سمجھا گیا، جو میرا مقصد کبھی بھی نہیں تھا۔ اور یہ تیسرا سیمسٹر صرف اصل ایک تجربے کے طور پر ہے۔ اگر پھر بھی یہ دیکھا گیا کہ بات وہیں کی وہیں ہے تو پھر نہ آپ کو اتنی زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ وقت کہ جتنی تیاری اس کے لیے کرنا پڑتی ہے اس میں آرام سے میں دو اور درد اپنے ماحول میں دے سکتا ہوں۔ کیونکہ میری اپنی خواہش تو یہی، میں آپ کو میں ایک مثال دے رہا تھا ہٹلر کے واقعے سے، کہ ہٹلر کا تو واقعہ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا کہ جب اس درد کو سننے کے بعد لوگوں نے استفادہ کیا اور وہ استفادے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بن گیا ہے یہ درد بھی، اس درد کا ایک فائدہ ہوا کہ یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال سے میں جامعہ اعظم کراچی سے منتقل ہو جاتا ہوں اور اس کی بھی مصلحتیں ہیں بہت ساری، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ اندرونی انتشار ہمارا بڑھتا چلا گیا اور حالت یہ ہونے لگی کہ تقریباً دو گروہ سامنے آ گئے۔ ایسا لگا کہ معاذ اللہ صاحبان ایمان بھی دو جماعتوں میں یا دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی غلطیوں سے جنہوں نے دین کو پھیلانا چاہا مگر غلط طریقے سے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ ہنگامہ، شور شرابہ، ٹانگ کھینچنا، توہین کرنا، یہ ہے دین کی تبلیغ، اس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی بدنامی ہوئی کہ جو پیغام دین کو صحیح طریقے سے دین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ جو نماز کی بات کرے کہا جاتا ہے کہ یہ بہاوی، جو واجبات کی بات کرے کہا جاتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ یہ کہ ذکر امام زمانہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر علی کو ختم کرنے کی کوشش۔ مگر یہ جو گزشتہ چند سالوں میں اس قسم کے درد ہوئے اس کا فائدہ یہ نکلا کہ آج سے 4 سال پہلے ایک مقام پر ایک مجلس، سالانہ مجلس ہوتی تھی اور وہ بہت بڑی مجلس ہوتی تھی، اس میں نے مجلس پڑھی، اور جب مجلس پڑھی تو پورا ماحول کیسا تھا؟ پورا ماحول ایسا تھا کہ بہت ہی زیادہ محب اہل بیت، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی محب اہل بیت نہیں۔ میں مجلس پڑھ کے نکلا اترا، انہوں نے یہ عہد کیا، خیر میں تو میرا طریقہ ہے کہ فوراً باہر آ گئے، عہد کیا کہ آئندہ ان کو نہیں لانا، یہ تو بالکل وہابی ہیں اور سعودی ریال اور امریکن ڈالر جو باتیں مشہور ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ تو وہ تبلیغ ہے، آئندہ ان کو نہیں لانا۔ اگلے سال انہوں نے ایک دوسرے ذاکر کا انتظام کیا اور سوچا کہ ذرا کسی ابھرتے ہوئے ذاکر کو لیں تو زیادہ اچھا ہے، تو وہی رچی لٹائی مجلس سے پڑھے گا۔ دوسرے سال انہوں نے ذاکر کا انتظام کیا، وہ بھی اتفاق سے ان کو وہابی ملا کہ جس نے ایسی مجلس پڑھی۔ تیسرے سال انہوں نے اور احتیاط کی، اور لیکن پھر ان کی بدقسمتی کہ پھر ان کو ایسا ہی خطیب ملا۔ چوتھے سال وہ تینوں کا تو انہوں نے نکال دیا، چوتھے سال انہوں نے اس خطیب کا انتظام کیا جس نے مجلس پڑھنا بھی ابھی شروع نہیں کی تھی, بالکل نیا تھا, ابھی مجلس بھی نہیں پڑھنا شروع کی. بڑی گزارش کی قائد کی, وہ ایک ڈاکٹر ہیں انجینئر, ان سے کہا کہ آپ تقریر اچھی کر لیتے ہیں, آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد سے جب انہوں نے زندگی کی پہلی مجلس پڑھی, اب یہ جو پیسے پھیلے ہوئے جس کا نتیجہ یہ کہ اسی میں سے تیار کر کے پڑھی مجلس, اور پھر جب مجلس پڑھی تو باقی مجلس تک بدل کے بیٹھ گیا کہ یہ بھی وہاں بھی نکلا جس کے لیے جس کو ہم سب تیار کر کے ممبر کے اوپر لے کے آئے تھے. تو وہ ایک قسم کا مسئلہ بن گئے کہ اب جو چھوٹے چھوٹے بھی ذاکرین ہیں, اب جو ہماری وہ ذاکرات جو فقط ثواب کی خاطر مجلسیں پڑھ رہی, انہوں نے بھی اس انداز کی مجلسیں شروع کر دی. اس تبلیغ کا جو میں نے کہا کہ جرنیل بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بانی مجلس پریشان ہے, مگر وہ جس پہ ہاتھ ڈالتا وہ بقول اس کے وہاں بھی نکلتا ہے, مگر دین کا ایک پیغام پھیل رہا. یہ ہے وہ چیز کے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا تھا. اور میں اس موقع پر باطل کی ایک مثال پیش کروں. یہ بھی تو ہم سے کہا گیا کہ باطل کو بھی دیکھتے رہو کہ باطل کس طریقے سے چل رہا. ہندوستان اور پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بریلوی مکتب فکر کے کہلاتے ہیں. یہ بالکل میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ جو ہم سے ہٹ کر, مگر بات واضح ہو جائے. بریلی مکتب فکر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس احترام رسالت ہے, جو ہر چیز کو شرک نہیں قرار دیتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں تعزیے بھی ہوتے تھے, نظر و نیاز بھی ہوتی تھی, طویلے بھی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ اہل بیت کو مانتے بھی تھے, چاہے دوسرے بھی ان کے عقیدے ہیں, مگر کم سے کم چند چیزوں میں بلکہ کافی چیزوں میں مشترک تھے ان سے. ان کی پاکستان میں تعداد ابھی تک 85% یعنی اہل سنت میں سے 85% بریلی. اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ ہے جس کے اندر دیوبندی آتے ہیں اور سلفی لوگ آتے ہیں, اہل حدیث آتے ہیں, یہ جتنے 3-4-5 گروپ جن کے نزدیک ہر چیز شرک ہے, ہر چیز حرام ہے, ہر چیز گناہ ہے, وہ جو پورا گروپ, ان کی تعداد پاکستان اب تو تقریباً 15% ہے. لیکن جب کی یہ بات میں کر رہا ہوں مشکل سے 5%, مگر ان 5% لوگوں آج ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہمارے وہ برادران اہل سنت کے جو بریلوی مسلک کے ہیں, بریلوی مکتب فکر کے ہیں, ان کے لیے وہی مسئلہ ہو گئے کہ وہ اپنی تعداد کی کثرت میں خوش تھے. چنانچہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جسے میں بتا رہا ہوں. اور ہمارے جو دوسرے دیوبندی حضرات, انہوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد بہت کم, اس طرح سے تو ہم کبھی بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوں گے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم تیزی سے کامیاب ہو جائیں. انہوں نے ایسی طریقہ اختیار کیا جو ہمارا طریقہ, جو عراق اور ایران کی تاریخ ہے, انہوں نے وہاں سے یہ طریقہ نقل کیا. وہ یہ کہ دینی مدرسے زیادہ سے زیادہ کھولے, زیادہ سے زیادہ علماء بناؤ, زیادہ سے زیادہ مبلغین بناؤ, اور کچھ نہ صحیح تو زیادہ سے زیادہ پیش امام بناؤ. نتیجہ کیا نکلا کہ دوسری جانب جو بریلوی حضرات تھے, انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی, ان کا دکان چل رہا تھا. آہستہ آہستہ سارے دینی مدرسے ان کے ہاتھ میں حاضر, اور نئے نئے مدرسے بھی انہوں نے قائم کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو بھی عالم, جو بھی مبلغ, جو بھی پیش امام نکلتا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں, وہ اکثر جو اکثر 90% دیوبندی مکتب فکر کا ہوتا. بریلوی حضرات اپنی مسجدوں کو بند تو نہیں کر سکتے, تالے تو نہیں لگا سکتے, چنانچہ مسجدوں میں پیش امام انہیں کو رکھا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی مسجدوں میں اسی لیے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بعد میں پتا چلا کہ آنے والا ہمارے مسلک کے خلاف, مگر آنے والا ایک مرتبہ ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں ظاہر کیا کہ میرا کیا عقیدہ. آنے کے بعد اس نے ایک نوجوانوں کا گروپ تیار کر لیا اس مسجد, اس کے بعد پھر جمعے کی تقریروں میں اور خطبات میں تقریریں شروع ہو گئیں اور اپنے مسلک کی ترغیب ہو گئی, جس کا نتیجہ وہی نکلا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5% آبادی 15% ہوئی, مگر اب جو اہل سنت کے نوجوان, ان کی اکثریت وہابی مکتب فکر سے آپ کو متاثر نظر آئے گی, خصوصاً کالجز میں پڑھنے والے, یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور دفتروں میں کام کرنے والے. وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ جو دیوبندی حضرات تھے, انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو 3-4 مقامات ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے, عالم کا وجود, پیشمان کا وجود, ممبر پہ جانے والے کا وجود, مدرسے پڑھانے والے کا وجود, یہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو باقی سب عوام خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے, بس کریں گے. مگر ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو عربی میں کہا جاتا العوام کل انعام. عوام جانوروں کی مانند ہوتی, جانوروں کی مانند ہوتے ہیں کہ جہاں لے کے چلے وہاں پہ وہ چلنے لگتے ہیں. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ یہ طریقہ ہمارے علماء کا طریقہ, یہ طریقہ جس کو غیروں نے اختیار کیا, یہ ہمارا ایران کے عراق کے مستحدین کا طریقہ, کہ اب آپ میں سے جس صاحب میں جو صلاحیت اس کے مطابق کوئی ذمہ داری کو آگے بڑھائیں. کیونکہ طالبات کے بارے میں مجھے معلوم کہ ان میں سے کچھ طالبات ایسی ہیں کہ جو بہرحال ذاکری کرتی ہیں, اور جب ذاکری کرتی ہیں تو باہر اپنے جو مجمع اس کو یہ چیزیں پہنچاتی, اور کچھ ایسی ہیں جو ذاکری نہیں کرتی مدرسوں میں پڑھاتی, کچھ ایسی ہیں کہ ذاکری بھی نہیں کرتی مدرسوں میں بھی نہیں پڑھاتی, تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے درس دے رہی, یہ ان کی طرف سے تو کام ہو رہا. مگر پھر ہم سے وہ غلطی نہ ہو جائے جو ہم پہلے کر چکے. پہلے ہم نے کیا غلطی کی, سارا دن مردوں کو سکھا دیا عورتوں کو اس طرح رکھا, اب الٹا معاملہ نہ ہو جائے کہ سارا دن عورتوں کو سکھایا مرد اس طریقے سے ہو جائے. ہماری قوم میں یہ عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ میں ان میں سے کسی چیز کی بھی صلاحیت نہیں, نہ آپ کوئی مدرسہ چلا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی چھوٹا درس دے سکتے ہیں, نہ آپ مدرسے پڑھ سکتے ہیں, تو کم سے کم یہ تو ذمہ داری کہ آپ کے خاندان میں یا جاننے والوں میں جس میں ایسی صلاحیت ہے مگر وہ اس قسم کے درس میں نہیں آئے گا اصول فقہ. اس تک یہ جذبہ منتقل کر کے اس کو آپ استعمال کیجئے, کیونکہ یہ تو ناممکن کہ آپ کے پورے محلے یا پورے خاندان میں آپ کو اپنا کوئی ایسا شاگرد نہ ملے. اور جب یہ کام آپ کو کرنا واجب, یعنی میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن آپ سے اس کا سوال ہوگا, اس کی پرسش ہوگی, اور دنیا کے اندر بھی جو عذاب آئے گا. سورہ انفال کی آیت ہے غالباً آیت نمبر 25, اور بہت اہم آیت ہے. آیت کیا ہے؟ ڈرو اس وقت جب ہمارا وہ عذاب آ جائے گا جو فقط گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ نیکوکاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو بچانا, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اور میں پھر اس سلسلے میں آخر میں یہ بات بتاتے ہوئے پھر کے مسئلے آج شروع کر دوں, تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ آج کی پوری تفریح ضائع کر دی گئی. لیکن کوئی ایسا پھر کا مسئلہ نہیں ہوگا جس کے لیے آپ کو خصوصی طور پہ تیاری کرنا پڑے. بہت ہی کچھ عمومی سی باتیں ہوں گی کہ جب یہ کام آپ انجام دیں گے, جب اس کام کو آگے بڑھائیں گے, تو اس بات کا آپ کو خیال کرنا ہے جو اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دین کی تعلیم اور خصوصاً فقہ کے مسائل, کیونکہ پورا دین فقہ ہے. میں نے پچھلے سیمسٹر میں, اس سے پچھلے سیمسٹر میں تقریر کی کہ فقہ میں پورا دین انسان کا آ جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ دیوار کے پوسٹر لگانے کا یا کسی مجلس میں نعرہ لگانے تک کا مسئلہ ہو, اس کا حل بھی فقہ کے پاس. کوئی بھی کام آپ کو کرنا, انفرادی یا اجتماعی, پورا دین علم فقہ. ہماری فقہ میں 52 حصے ہیں, اس میں سے یہ جو عبادات ہیں جس کو ہمارا معاشرہ سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی. ہمارے معاشرے کے نزدیک ایک انتہائی متدین مومن کی پہچان کیا؟ نمازی, روزے دار, سنت نکالتا ہو, حج کر کے آ گیا ہو, اس کے چہرے پہ ڈالی, اور یہ کہ ظاہری اعتبار سے کسی کی برائی نہ کرتا. مگر یہ فقہ کا فقط 7واں حصہ, 52 میں سے 7واں حصہ, 100 میں سے چلے 14واں حصہ ہوگا. 20% صرف یہ نہیں, باقی بھی تو پوری فقہ پڑی جس میں انسان کی زندگی کا ہر پہلو آ جاتا. تو یہ فقہ, یعنی فقہ کا مطلب ہے دین کو پھیلانا. اس میں بڑی نزاکتیں بھی, بڑی احتیاط بھی. اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی سے بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی. انسان کے لیے اس میں ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا, اور اپنے اندازے کہیں کبھی نہیں لگانا. جہاں انسان نے اپنے اندازے لگانا شروع کر دیے وہیں سے وہ ٹھوکنے کھاتا. مثلا میں ایک مثال دے دوں, یہ مثال کسی کی طرف کی اشارہ نہیں, مجھ پر گزرا ہوا ایک واقعہ کہ نہج البلاغہ کا درس, یہ بھی ایک اسپیشل ٹاپک ہے جس پر میں کچھ مقامات پہ درس دیا کرتا ہوں. نہج البلاغہ آپ کے علمے ہوگا کہ ہمارے عہدہ علمیہ کے نصاب میں داخل کتابیں, تو دینی مدارس میں اس کو باقاعدہ ایک کورس کی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا. نہج البلاغہ کے درس میں اکثر مقام پہ دیا کرتا ہوں, تو کراچی میں بھی تابوت کمیٹی کے ایک درس میں اور لندن میں نہج البلاغہ کا ایک درس دیتے ہیں. میں نے یہ بات بیان کی وہاں, تو اس لیے بیان کرنا پڑی کہ کسی خاتون نے سوال کیا تھا نہج البلاغہ کے چند خطبات کے ریفرنس سے, کہ نہج البلاغہ کے چند خطبات ایسے ہیں جس میں مولائے کائنات ہیں. بسرے والوں کی خصوصی مذمت تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے عورت کی بات کو مانا اور عورت کی بات کو مان کے نقصان اٹھایا, اور یہ نقصان ہوتا ہے, وہ نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب میں ضمنی طور پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان بڑی نازک زبان, ہر زبان بہت نازک زبان ہوتی ہے, لیکن عربی زبان تو زیادہ ہی نازک زبان. اس میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے سر, لفظ کی اہمیت تو ہر زبان میں, اس میں حرفوں کی بھی اہمیت, ایک ایک حرف کی اہمیت. اگر یہ کہا جائے کہ لا تستبعوا النساء, نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں, مرا بھی عربی میں عورت کو کہتے ہیں. اب یہ چیزیں تھی کہ میں لکھ کے دکھاتا تو بہت واضح آپ کی سمجھ میں آ جاتا, لیکن میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ لا تستبعوا النساء, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عورتوں کی پیروی نہ کرو. اس میں ساری عورتیں آ گئیں, لیکن نساء پر اگر الف لام لگ گئے لا تستبعوا النساء, یا اسی طرح لا تستبعوا مرأۃ آئے, مرأۃ آئے, ساری عورتیں, لیکن ایک الف لام آپ نے اس پہ لگا دیا المرأۃ, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ عورتوں کی پیروی نہ کرو. الف لام کا مطلب یہ کہ اس خاص عورت کی پیروی نہ کرو. ایک الف لام بالکل معنی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے, اور یہی وہ مسئلہ کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا مباحثہ, ایک بڑا مناظرہ پنجاب اسمبلی کے اندر 62-63 میں طے حل ہو گیا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جو بیوی, جو بیوی حقدار ہوتی ہے اپنے شوہر کی آٹھویں میراث سے, مما ترک, مما ترک, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اچھا, ماں عربی زبان میں کہتے ہیں جو کو, جو, اور ترکہ کہتے ہیں جو چھوڑ گئے. عورت وارث ہوتی ہے اپنے شوہر کے ماں ترک, جو اس نے چھوڑ دیا. مما ترک ہے, یعنی ماں سے پہلے ایک میم اور لگی ہوئی, ایک میم نہیں ہے, دو میم, مما ترک. اس کی وجہ سے بات کہیں کہ کہیں پہنچ گئی. اب ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ ماں ترک جو شوہر چھوڑ کے جائے بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا. پنجاب اسمبلی میں جب میراث کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی, وہ جو آئلی قوانین بنائے تھے ایوب خان, جب وہ اسمبلی میں منظوری کے لیے گئے, اس زمانے میں پنجاب اسمبلی تو نہیں ہوتی تھی, مغربی پاکستان اسمبلی اس کو کہا جاتا تھا, تو اس وقت اعتراض کیا کسی نے شیعہ فقہ پر. وہ بہت مشہور واقعہ بھی ہوا تھا اور بڑا علمی واقعہ تھا, عام لوگ نہیں سمجھے اس لیے وہیں رہ گئے. یہ واقعات بھی ہماری حقانیت کے ثبوت ہیں. مگر کیونکہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو بس اتنا ہی واقعہ سنانا کافی ہوتا کہ ملکہ الزبت آئی تو کون سا جھنڈا جھکا یا کون سا جھنڈا نہیں جھکا, اس لیے کہ وہ عوام فوراً سمجھ جایا کرتے. مگر ماں طرح کو مما طرح کی بحث اگر مجلس میں کرے تو کس کی سمجھ میں آئے گا, لیکن درس اصول فقہ اس لیے میں یہاں بتا رہا ہوں. ماں طرح جو چھوڑ کے جائے. اچھا, اب اہل سنت نے اعتراض کیا, یہ عجیب فقہ ہے جو قرآن کے خلاف. بہت آرام سے اعتراض ہو جاتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ شوہر چھوڑ کے جائے وہ بیوی کا حق ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین میں بیوی کو کچھ نہیں ملے, مکان کے اندر بھی مکان میں سے نہیں ملے گا, اس کی قیمت میں سے ملے گا. قرآن تو کہہ رہا ہے ماں طرح جو کچھ بھی ہو چھوڑ کے جائے. لیکن وہاں اعتراض کرنے والا یا خود جاہل تھا یا جان بوجھ کے وہ دھوکہ دے رہا تھا. قرآن میں نیم الف نہیں بلکہ دو نیم الف نیم, ایک لفظ ایک نیم کی وجہ ترجمہ کچھ کا کچھ ہو گئے. کیونکہ جب لفظ من آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ جو چھوڑ کر گیا اس میں سے بعض. یہ من کا مطلب ہوتا ہے کچھ, من کا مطلب ہوتا ہے بعض, یہ عربی زبان کی خصوصیت. تو ماں کے ساتھ جب ایک نیم لگ گیا, اگر نیم نہ لگتا تو ترجمہ ہوتا شوہر جو چھوڑ کے جائے سب میں آٹھواں حصہ بیوی کا, چاہے باغ ہو یا زمین ہو یا مکان ہو یا کچھ بھی. لیکن ایک نیم آ گیا تو ترجمہ کیا ہوا, جو شوہر چھوڑ کے جائے اس میں سے کچھ میں بیوی کا آٹھواں حصہ ہوتا. فقط ایک نیم کی وجہ سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کچھ سے کچھ ہوتا چلا گیا. یہ غلطیاں غیروں میں تو جان کچھ کرتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی پاس مترجم کے یہاں غلطیاں ہو گئیں. تو فقہ کے اندر بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ, لفظ بھی نہیں لفظ تو بہت بڑی چیز ہے, ایک ایک ہر ایک الف لام آ گیا تو معنی کچھ کے کچھ ہو گئے, اس کی بڑی اہمیت. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ٹھوکرے کھاتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ مثلا سر کسے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کئی ایسے خطبے آئے جس میں عورت کی مذمت کی گئی, اور باہر ایک اعتراض ہوا باہر کے ماحول کے اعتبار سے کہ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی ذمہ داری الگ رکھی مگر مکان دونوں کو برابر کر دیا, عورت کو انفیریئر مخلوق یا حقیر مخلوق نہیں سمجھا, اس کا بھی ایک مقام ہے, اس کی بھی ایک حیثیت ہے, اس کا بھی ایک اسٹیٹس. مگر نہج البلاغہ کے اندر تو کئی خطبے ہیں جس میں عورت کی مذمت. تو میں نے وہاں پہ تو خصوصاً کو جواب دیا جو کراچی کے درس میں میں پڑھ کے گیا کہ نہج البلاغہ کے بارے میں یہ یاد رکھی کہ نہج البلاغہ امام کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں امام کے خطبوں کو جمع کروں گا, سید رضی جیسی عظیم شخصیت, میں خطبات امام کو جمع کروں گا. لیکن کیوں جمع کروں گا؟ دیکھیے سید رضی کی نیت اور ارادہ آپ کے سامنے رہے. کیوں جمع کروں گا؟ اس لیے نہیں کہ لوگ اس کو پڑھ کے مثلا ان کی اصلاح ہو جائے, اس لیے نہیں کہ اس سے لوگوں کی سمجھ میں سلام امام آئے, بلکہ نہج البلاغہ, بلاغہ علم ہے عربی زبان کا, فصاحت و بلاغہ, تاکہ جو عرب ادیب ہیں جو لکھنا شروع کر رہے ہیں کتابیں ان کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ عربی کیسے لکھی جاتی. یہ بلاغہ سکھانے کے لیے, جیسے اردو میں ہوتی گرامر کی بک, کمپوزیشن کی بک, وہ سکھانے کے لیے انہوں نے خطبات کو جمع کیا. تو خطبات انہوں نے جمع کیے تھے وہ حصے لے کر, جیسے اگر کسی شاعر کے کلام کو آپ جمع کریں, دل تو چاہتا ہے کہ اچھے شاعر کا پورا کلام جمع کرو مگر ممکن نہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ہر غزل میں سے دو چار شعر لے کے جمع کرتے ہیں. یہ سید رضی کا طریقہ رہا تھا, چنانچہ بہت سے خطبات آدھے جمع کیے, بہت سے خطبات سونے جمع کیے, بہت سے خطبات ایک چوتھائی جمع کیے. بعد میں علماء نے یہ دیکھ کہ اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں, نہج البلاغہ کی مستدرک لکھی. آپ کو یاد ہوگا مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں, یہ پچھلے سال آئی تھی بات, کہ اگر کوئی مصنف ایک کتاب لکھے مگر اس میں کچھ چیزیں چھوڑ جائے تو ان چھوٹی ہوئی چیزوں کو جس دوسری کتاب میں جمع کرے گا بعد والا آدمی, اس کتاب کا نام ہوتا ہے مستدرک. تو مستدرک نے نہج البلاغہ لکھی کہ سارے خطبات اس میں جمع ہو جائے. تو مولا کائنات کے یہ خطبات دینی رخصہ نگاہ سے کم جمع ہوئے تھے, عربی سکھانے کے لیے زیادہ جمع ہوئے تھے. اسی لیے تعارف نہیں ہے کہ یہ خطبہ کس موقع کا ہے, اس کا کیا پس منظر. تو زیادہ تر جو خطبے مولا نے اس وقت عورتوں کی مذمت میں کرے یہ وہ تھے جو جنگ کے جمل کی وجہ سے تھے. مولا سمجھا رہے تھے کیونکہ عربوں میں جذبہ پیدا ہو گئے کہ ایک عورت جو ام المومنین ہے وہ میدان میں آئی, ہمیں بہرحال عورت کا ساتھ دینا, وہ کمزور ہے, وہ ہماری ماں. اس وقت مولا نے کہا کہ حق اور باطل میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ عورت ہے اس لیے اس کا ساتھ دینا. اس موقع پر اگر عورت سمجھ کے ساتھ دوگے تو تم دھوکہ کھاؤ گے, تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ میں نے کہیں پڑھ دیا, میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ اتنی لمبی بات ہو گئی, کیا بھول بھی گئے ہوں گے کہاں سے شروع ہوئی تھی بات. تو میں اپنا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ میں نے وہاں پہ پڑھ دیا. اچھا, اب کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, اس نے اعتراض کیا, طالب علمانہ اعتراض یا کسی اور انداز کا, کہ نہیں جی یہ بات تو بالکل غلط. مولا کو جب پتا تھا کہ میرا یہ کلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا تو مولا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, مولا کو خاص کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ صرف اس وقت کا ہے, بعد والے اس پر عمل نہ کریں. تو پہلی بات تو غلط فہمی یہ ہے کہ شاید نہج البلاغہ مولا نے جمع کی, مولا نے قدم جمع نہیں کی. جیسے آج مولا کو پتا ہے کہ میری حدیثیں محفوظ ہیں, لیکن آج اگر ہم آدھی حدیث کو کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کریں تو فوری عذاب تو اندر نہیں آئے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی غلط مولا کے کلام سے مطلب نکالنا چاہے تو مولا یہ سوچ کر کہ 1987 کی مطلب 2 دسمبر کو درس اصول فقہ میں میری حدیث کو غلط پڑھا جائے گا, اس لیے میں حدیث ہی بیان نہ کروں, ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. جو قرآن کی آیتوں کو لوگ غلط غلط بھی بیان کرتے ہیں, اس وجہ سے خدا نے آیت کو روکا تو نہیں. تو اگر مولا کو پتا بھی چل جائے کہ میرے اس کلام سے لوگ غلط مطلب بھی نکالیں گے تو بھی مولا کو جو کہنا ہے وہ کہیں گے. اچھا خیر, میں دوسری بات جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مولا کو پتا تھا کہ نہج البلاغہ میں چیز جمع ہونے والی پھر بھی, اور وہ قیامت تک کے لوگ پڑھیں, پھر بھی امام نے ایسی بات کیوں کہی. یہ فقہ اسی لیے تو بنائی گئی کہ حدیث کی کتابوں میں جو ایسی باتیں جمع ہوں ان کو سمجھا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اب اس کا بہترین جواب خود نہج البلاغہ میں, جسے شہید مطہری نے بھی ایک مقام پہ نقل کیا, مولا کائنات بیٹھے ہوئے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نہج البلاغہ یا ایک مسئلہ دین کا سمجھنا کتنا مشکل. اپنی عقل انسان لگاتا ہے تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتا. کسی نے عقل لگائی کہ ہاں مولا کو جب معلوم ہے کہ قیامت تک میرے خدے محفوظ رہیں گے تو مولا کو کوئی اپنے زمانے کی بات نہیں کہنا چاہیے, بلکہ وہی باتیں کہنا چاہیے جو قیامت تک کام آئیں گے. اب ذرا دیکھیے اسی نہج البلاغہ میں آخر کا حصہ کبھی پڑھیے. میں جو نہج البلاغہ کا کورس تیار کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نہج البلاغہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں مگر گھبرا بھی جاتے ہیں, کیونکہ شروع کے خطبات ذرا طویل, تو یہی کورس ہوتا کہ سب سے پہلے تو آپ نہج البلاغہ کے آخری حصے کو پڑھیں جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں, اس کے بعد آپ نہج البلاغہ کے دوسرے حصے کو پڑھیں. تین حصوں میں ہے نہج البلاغہ, دوسرے حصے میں مولا کے خطوط بڑے دلچسپ اور تاریخ کو واضح کرنے والے. پھر آئیے آپ پہلے حصے پر جو خطبات کا حصہ, یعنی کتاب کو الٹا پڑھیں. تو خیر اسی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں ایک حدیث ہے. ایک آدمی آیا مولا کے پاس, یا امیر المومنین یہ آپ نے اپنی داڑھی کو کس انداز سے رکھا ہوا, مولا کائنات نے اپنی داڑھی میں خطاب نہیں لگایا تھا, جو سفید بال تھے وہ نظر آ رہے تھے. یا امیر المومنین یہ آپ کی داڑھی کس انداز کی؟ مولا نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ جب پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ اپنی داڑھی کو رنگو, یعنی اس میں خطاب کرو, اس کو رنگین کرو, تو آپ نے اپنی داڑھی کو کیوں رنگین نہیں کیا؟ خود نہج البلاغہ اس اعتراض کا جواب دے رہی. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے پیغمبر نے یہ کہا تھا, مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس لیے کہا تھا, یہ کس زمانے کے لیے کہا تھا؟ لیکن مولا خود بتا, اب رسول کو تو پتا کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کو رنگین کرو تو قیامت تک یہ حدیث محفوظ ہوگی, مگر پھر بھی مولا کا جواب سن, تمہیں نہیں معلوم. یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہو رہی تھیں نہج البلاغہ, اور پیغمبر کے ساتھ اکثر وہ لوگ تھے, ایک بڑی تعداد ان کی کہ جو سفید داڑھیوں والے بزرگ تھے. ایک مثلا 313 کا بدر کا لشکر, تو اس میں 200 ایسے ہیں کہ جن کے سفید داڑھیوں والے جو بوڑھے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لشکر میدان میں نکلتا تھا اور دشمن جو ان کے مقابلے پہ آتا تھا وہ دیکھتا تھا اس لشکر, تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا, اس کی ہمت بڑھ جاتی تھی کہ ہمارے مقابلے میں تو فقط سفید داڑھی والے بوڑھے لوگ آئے, ان کو شکست دینا کوئی مشکل نہیں, یہ مولا کہہ رہے ہیں, یہ تشریح میری نہیں. چنانچہ ان کا حوصلہ بڑھ جاتا اور میدان جنگ ہتھیار اتنا کام نہیں آتا جذبہ کام آتا. اگر ایک انسان کے پاس بہترین ہتھیار مگر وہ پہلے سے ہی سمجھ لے کہ میں ان کو نہیں ہرا سکتا, وہ ہار جائے. اور اگر ایک انسان کا جذبہ بہت قوی ہے تو کمزور ہتھیار بھی کام آتے ہیں. یہ مولا ہی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کا جذبہ بڑھ جاتا, ہمت بڑھ جاتی, اس کی طاقت بڑھ جاتی, اور جب اس کی طاقت بڑھ جاتی تھی وہ زیادہ جوش سے حملہ کرتا. چنانچہ پیغمبر نے کہا اپنے سپاہیوں کہ اپنی داڑھی کو سفید نہ رکھو بلکہ رنگین کرو, تاکہ جب میدان میں جاؤ تو لشکر اسلام میں سفید داڑھیوں کی کثرت نظر نہ آئے, دشمن یہ سمجھے کہ ہمارے مقابلے پر ہماری طرح کے جوان آئے. تو ذرا سمجھ کے آگے بڑھے, ڈر کے آگے بڑھے, روپ میں آ کے آگے بڑھے, پھر اس کا مقابلہ کرنا نسبتاً آسان. مگر اب جمالا کہہ رہے مگر اب یہ بات نہیں رہی, اب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی, اب وہ ماحول نہیں رہا کہ کافر کم زیادہ اور ہم کم, اب اس طریقے سے روز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنی داڑھی کو رنگین نہیں کیا. مولا کائنات نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث برحق, مگر اس کا ایک خاص ماحول تھا, ایک خاص زمانہ تھا, اب اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں. یہ آپ کو پھر سمجھائے گی, ورنہ ایک حدیث آپ نے پڑھی, خصوصاً جو لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں یا درس دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں, ایک حدیث آپ نے پڑھی اور آپ نے سمجھا کہ جو اس میں کہا گیا ہے بس یہی صحیح ہے, اس میں آپ دھوکہ کھا جائیں گے. اس لیے اصول فقہ کی ضرورت پیش آتی. چنانچہ آج کا پہلا مسئلہ سن لیجیے جس پر یہ گفتگو ختم ہوگی. یہ پہلا مسئلہ کسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے, جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے سیمسٹر میں میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ اطاعت والدین واجب یا والدین کو اذیت پہنچانا حرام, ان میں سے اسلام کا مسئلہ کیا, یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اکثر خطبہ یا خطیب حضرات اس میں فرق نہیں کرتے, کہہ جاتے ہیں ممبر سے کہ اسلام کے اندر اطاعت والدین واجب. البتہ میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو آدمی تبلیغ کر رہا ہو تقریر کی صورت میں, مسائل کی صورت میں نہیں, اس کو ایک حد تک چھوٹ ہے, یعنی وہ بجائے رخصت کے عزیمت کا طریقہ اختیار کر سکتا. اب مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ رخصت کیا ہے عزیمت کیا, وہ بجائے رخصت کے عزیمت کا طریقہ اختیار کر سکتا کہ اسلام میں اطاعت والدین واجب نہیں, لیکن بہتر تو ہے چنانچہ یہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یا یہ کہا جائے کہ جھوٹ حرام, یہ نہ بتائے کہ فلاں فلاں مقام پہ جھوٹ جائز, یا یہ کہہ دے کہ غیبت حرام. یہ طریقہ کار تقریر کرنے والے کے لیے جائز جو اپنے سامنے 50 آدمیوں کا مجمع دیکھ رہا, جن کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ اگر میں رخصت والا مسئلہ بتایا یعنی سہولت والا تو یہ لوگ اس میں اور کمی کر جائیں گے. ایک فطرت ہوتی ہے نا انسان کی, کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو وہ پستول کا لائسنس چاہیے تھا تو اس نے توپ کی درخواست دی, کہ توپ کا لائسنس مجھے دیا جائے. تو جاتے ہیں یہ آپ نے کیا کہ توپ کا لائسنس؟ تو کہا اس لیے کہ میرے بیٹے کی شادی, میں نے 2 من چاول کی درخواست دی تو مجھے 20 سیر چاول ملے. تو یہاں بھی میں نے سوچا کہ جب میں نے توپ کی درخواست دی کم کر 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 کے پستول تو مجھے دے دیں گے. اور یہ حقیقت ہے فطرت انسانی میں شامل, یہ فطرت کے اندر اس طرح شامل ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اتنا کر نہیں پاتے ہیں, اس سے کم کر پاتے ہیں. یہی تو اس حدیث کا مطلب کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی, کافر کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. کہ مومن چاہتا تو یہ ہے کہ میں روزانہ 100 رکعت نماز پڑھوں, مگر بمشکل 17 رکعت یا 51 رکعت پڑھ پاتا. چاہتا تو یہ ہے کہ میں پورے سال روزہ رکھوں, چاہتا ہے خواہش ہوتی ہے مگر نہیں کر پاتا. اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہفتے کے ہر درس میں شریف ہوں جتنے درس ہو رہے ہیں, مگر خواہش کے باوجود نہیں پہنچ پاتا. تو نیت کی 7 درسوں کی جاتا ہے 4, نیت بہتر ہے عمل. اور اس کے برس کافر جو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں شراب کے تالاب میں ڈبکی لگا جاؤں لیکن اتنی شراب نہیں مل پاتی, پیتا وہی وہ 2-4-5 جام ہے. تو نیت اس کی زیادہ کی ہے لیکن کم عمل کر پاتا. تو خیر یہ جتنی آپ انسان نیت رکھے گا اس سے ہمیشہ وہ کم ہی عمل کرے گا. چنانچہ جو ذاکرین ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, جو درس دینے والے ہوتے ہیں, جن کے سامنے 200 آدمی, ان کو پتا ہے کہ اس میں 20 آدمی تو بالکل دیانت دار ہے کہ جتنا ان کو بتایا جائے گا سب سے عمل کریں, مگر 180 آدمی ہیں جو دین کی طرف نئے آئے, ان کو اگر 100 رکعت نماز بتائی جائے گی تو یہ 50 پڑھیں. ان کے لیے اسلام نے ایک حد تک چھوٹ دی کہ عظیمت بتاؤ تاکہ رخصت پہ تو لوگ آ جائیں, رخصت کی پابندی تو کر لیں, اور اگر رخصت بتاؤ گے تو اس سے ہی کم پہ لوگ رہ جایا کریں گے. یہ رخصت اور عظیمت کو ذہن میں رکھیے, میں اس کی دوبارہ تشریح نہیں کروں گا. لیکن جو لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, یعنی جہاں ایک ایک طالب علم کی بات ہوتی ہے, یا آپس میں امر بالمعروف کرتے ہیں, آپ کی اکثریت تو دوسری کیٹیگری میں آتی, ان کو بڑی احتیاط کرنا, ان کو شریعت کا مسئلہ ایز اٹ از بتانا, جو ہے وہی بتانا, ان کے لیے وہ خطبہ والی بات نہیں. تو خطیب اگر کہتے کہ اطاعت والدین بھی اسلام میں ضروری, تو ایک حد تک ٹھیک, کیونکہ اس کو معلوم کہ اگر میں اتنا کہوں گا تو لوگ اذیت سے پھر بچیں گے, اور اگر خالی اذیت کی بات کروں گا تو اتنا بھی لوگ نہیں کر پائیں گے. تو انہیں غلطیوں میں سے کہ جو یہ تھی کہ اطاعت والدین واجب, یہ نہیں ہے اسلام میں اذیت والدین حرام. ایک مسئلہ آتا ہے حسد کا مسئلہ, حسد کا مسئلہ, یہ فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں, تقریر میں بات کبھی کروں گا. جو فقہی مسئلہ ہے حسد کا, کہ اسلام میں حسد حرام ہے, حسد حرام ہے. یہ اسلام میں حرام ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ میں سے خصوصی گناہ ہے یہ حسد کا. ان الحسد یاقل الحسنات کا ماتاقل النار الحسد. یہ خاص حسد کے بارے میں آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی, یہ خصوصاً حسد کے بارے میں. مگر کون سا حسد اسلام میں حرام ہے؟ یہ اسلام کے مسئلے کو ہٹا کے بھی بات کیجیے, اخلاقی مسئلہ, پورا معاشرہ اس کو مانتا ہے کہ حسد حرام, حسد کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ حسد کرنا حرام, مگر تصور کیا ڈالا جاتا ہے ذہنوں میں کہ جیسے حسد کا مطلب یہ کہ دل میں ذرا بھی کسی کے بارے میں برائی نہ آنے پر. حسد کہتے کسے ہیں؟ جو واضح ہو جائے کہ کسی مومن کو نعمت ملے اور ہماری یہ خواہشوں کی نعمت اس کو کیوں ملے, نہیں ملنا چاہیے تھی اس کو نعمت, یہ سچ سمجھا, یہ ہے حسد. اور اگر یہ جذبہ ہو کہ اس کو ملی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی, ہمیں بھی ملنا چاہیے, تو یہ ہے حج جو اسلام میں اچھا سمجھا گیا کہ یہ تم دعا کرتے رہو کہ جتنی خدا نے دوسروں کو نعمتیں دی ہیں ان کے پاس رہے ان کی نعمت, مگر ہمیں بھی ملے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کے اندر طلب نعمت نہیں ہوتی, زوال نعمت کی طلب ہوتی ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے. جس کے لیے آپ نے پرانے بزرگوں سے کہانی سنی ہوگی کہ شیطان نے ایک آدمی کی عبادت سے خوش ہو گئے, کیونکہ بہت لمبی تقریر ہو گئی اس لیے میں قصہ بھی سنا دوں چھوٹا سا. ایک آدمی شیطان کی عبادت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس سے خوش ہو گئے شیطان اس کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا میں تم سے خوش ہو گیا, اب بتاؤ تم کیا چاہتے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو بھی خواہش ہو پوری ہو جائے. شیطان نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, میں مان لوں گا, مگر میری بھی ایک شرط, تمہاری ہر خواہش تو پوری ہو مگر ساتھ میں جو تمہارا پڑوسی جتنا تمہیں دیا جائے گا اس کا ڈبل اس کو دیا جائے گا, یہ میری طرف سے شرط ہے, اس کے بغیر میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کروں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر ابھی تو کہہ دیا کوئی بات نہیں, 2-4 دن گزرے تھے, بہت بڑی مصیبت کرنے لگے کہ بھائی اگر ہم نے ایک مکان مانگا تو اس کو 2 مکان ملے, مکان ہم نے کیوں مانگا, اس کو دکھانے کے لیے مانگا تھا, مگر اس کے بعد 2 مکان کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے ایک لباس مانگا وہاں 2 لباس آ گئے, تو آخر میں وہ مندر پہنچی ہے. بالکل فطرت انسانی بات, ابھی تو میں رشتہ کر کے رہا کہ ایک دن شیطان سے کہا کہ میری یہ کام کھول دے, شیطان بھی حیران ہو گیا آخر کیوں, کہا سے دیکھ لیا کہ اگر میری ایک آگ گھٹے گی تو تینوں آتے پھول جائیں گے. ہاں سر کی ایک مندر یہ بھی آتی, یہ روایتوں تک نہیں, یہ واقعہ آیا, لیکن جو کہ بہت معتبر روایت نہیں, اس لیے میں نے حوالہ بزرگوں کے واقعات کا دیا, اور یہ ہے بھی حقیقت کہ حسد میں یہ منزل انسان کی آ جایا کرتی ہے. تو پھر حسد اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو نعمت ملی, ہم یہ چاہتے ہیں اس کے پاس نعمت نہ رہے, اس سے یہ نعمت مل جائے, یہ نہیں چاہتے کہ خدا نے اس کو دیا الحمدللہ ہم کو بھی خدا دے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ تو جائز ہے اسلام, بلکہ بہتر رشتہ اسے کہتے ہیں عربی میں, رش کہتے ہیں اس کو فارسی میں, لیکن حسد اسلام میں حرام. اچھا اس کو سارا معاشرہ جانتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ نہیں, یا آپ کو یاد ہوگا یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو اسلام کے علاوہ بھی پائے جاتے تھے, مستقلات عقل جن کو کہتے ہیں, عقلی مسئلے ہیں. لیکن حسد کے بارے میں جب تقریر سنیں, لیکچر سنیں, اخبار میں پڑھیں, کتاب میں پڑھیں, یہاں تک کہ علماء کا درس بھی سنیں, تو بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حسد ایک لمحے کے لیے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بدترین گناہ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے علماء کے دو نظریے, ایک گروہ علماء کا کچھ اور کہتا ہے, مگر آیت اللہ کل حکمین کچھ اور کہتے ہیں, ہمارے علماء میں اختلاف کہ حسد جب دل میں پیدا ہو وہ حرام ہے یا حرام نہیں. حسد کے دو مرحلے, پہلے حسد دل میں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل, اس کو کیوں اتنا ملے, وہ کیوں اتنی ترقی کر رہا, اور پھر حسد ظاہر ہوتا ہے ہاتھ پاؤں اور زبان سے کہ کیونکہ اس کے خلاف جلن پیدا ہو گئی, اب ہم اس کی غیبت بھی کرتے ہیں, اب ہم اس کی برائی بھی کرتے ہیں, اب اگر کسی نے کہا ان کے پاس مکان ہے تو ہم نے کہا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مکان, یہ کیا پتا کہ انہوں نے کیسے یہ کوٹھی بڑی کی, اس قسم کی لوگ باتیں کیا کرتے ہیں زبان کے ذریعے اور ہاتھ پیروں کے ذریعے سے اس آدمی کی برائی ہو رہی. اب ہمارے علماء میں اس میں اختلاف ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے وہ بھی حرام, البتہ جو حسد دل میں پیدا ہو کے جم جائے. دیکھیے حسد کے لیے تین مرحلے, یہ بالکل فطری مسئلہ میں بتا رہا ہوں, یہ کوئی تقریر وقری نہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو, مگر آدمی نے خود افسوس کیا کہ میرے دل میں کیوں یہ خیال آئے, البتہ آ گئے کسی کے خلاف جلن آ گئی, حسد آ گیا, جیلسی پیدا ہوئی, لیکن پھر آدمی نے اس کو ختم کر دیا کہ نہیں یہ غلط خیال آیا, خدا اس کو اور دے اور ہم کو بھی دے دے. یہ تو کسی کے نزدیک بھی حرام نہیں. تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ یہ جو دل میں وسوسہ آتا, یعنی ایسا خیال کہ خود انسان اپنے دل کو دباتا رہتا, اور حسد وہ چیز ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا, خصوصاً علماء کے پاس یہ چیز زیادہ پائی جاتی. مگر یہی فرق کہ دل کا تو یقیناً انسان کی حسد پیدا ہوگا, ہم نے اور اس نے دونوں نے محنت کی, وہ فرسٹ آ گیا سیکنڈ آ گیا, یقیناً دل میں حسد پیدا ہوگا, یہ اسلام میں حرام نہیں. لیکن اگر وہ دل میں جم جائے, یعنی آدمی اپنے خیال کو ختم نہ کرے بلکہ اور وہ بڑھاتا رہے کہ نہیں, اور دن بدن اس کا حسد بڑھتا جائے, یعنی وہ دل کا خیال, تو اس میں اختلاف. پہلے والے میں تو کوئی اختلاف نہیں, سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں کیونکہ پہلے غیر اختیاری. لیکن جو دوسری ڈگری آ گئی کہ وہ دل میں خیال آ کے ختم نہیں ہوا, ہم نے خود اپنے خیال کو برا نہیں سمجھا بلکہ جمتا چلا گیا, اس کے اندر اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے حرام شروع ہو گئے, یہ حرام, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام نہیں, یہاں تک کہ دل میں خیال جم بھی جائے, دوسروں کو دیکھ کے ہم جلے بھی نہ, تب بھی حرام نہیں ہے جب تک کہ اعضاء اور جواہر سے حسد ظاہر نہ ہو, زبان کے ذریعے سے, آنکھ کے اشارے کے ذریعے سے, ہاتھ پیر کے ذریعے سے انسان اس کا راستہ روکنے لگے, انسان اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے, جب تک کہ یہ نہ چاہے دل میں حسد ہے, بھرا ہوا ہے دل حسد سے, بہرحال جو برا تو ہے مگر حرام نہیں. اور اگر کوئی اور سمجھنے کا یہ تیسرا فتویٰ کہ حسد جب تک کہ دل کے اندر موجود ہے, پہلی ڈگری نہیں, وہ تو سب کے نزدیک چلی, دوسری ڈگری میں بھی پہنچ گیا کہ دل میں ہے جمع ہوا بھی, ہم اس کو نکال بھی نہیں رہے, پھر بھی حرام نہیں جب تک کہ ہمارے ہاتھ پیروں سے حسد کا اظہار نہ ہونے پائے. دل کا جو عمل ہے وہ حرام نہیں, لیکن وہ پرانے علماء کا فتویٰ تھا کہ وہ والا حسد بھی حرام ہے جو ہاتھ پیروں میں نہ آئے فقط دل کے اندر اندر رہے. تو اب یہ جو مسئلہ حسد کے بارے میں آپ سنیں, تو میں نے اتنی سختی کے ساتھ سنا ہے کہ پہلے مرحلے کو بھی حرام کہا جاتا کہ نہیں وہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بدترین گناہ جو پہلے بے اختیاری ہو سکتا ہے کہ جو سے تقریر میں انسان کہہ جائے تو بات نہیں, لیکن عام حالات میں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ صحیح صحیح مسئلہ لوگوں کو بتانا. اچھا اب اس میں اس بات میں اور بتا دوں کہ جو علماء دل والے حسد کو گناہ نہیں مانتے, فقط اس حسد کو جو ہاتھ پیروں سے اعضاء اور جواہر سے ظاہر, ان کا مسئلہ تو بہت واضح. لیکن وہ علماء بھی جو کہتے ہیں کہ دل والا حسد حرام, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دل والا حسد حرام اور گناہ, اس کی وجہ سے کوئی آدمی عدالت سے خارج نہیں ہوتا, عدالت سے خارج نہیں ہوتا. لیکن گناہ کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ گناہ ہے کہ جو حرام ہے اور انسان کو عدالت سے نکال دیتا ہے, انسان عادل نہیں رہتا, ایک وہ جو گناہ ہے مگر عدالت باقی رہتی ہے انسان کی. تو دل والا حسد وہ تمام علماء اس میں متفق ہیں, یعنی دیکھیں دو گروہ ہوئے, بعض علماء تو کہتے ہیں دل والا حسد حرام ہی نہیں, جب حرام نہیں ہے تو عدالت کے ساتھ نہیں پڑے گی, جو اس کو حرام بھی مانتے ہیں کہ دل والا حسد حرام, لیکن ہاتھ پیروں سے بھی ظاہر نہیں ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے مگر عادل ہے, اسے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کی گواہی آپ قبول کر سکتے ہیں, اس کا تمام مقام و مرتبہ عدالت عادلوں کا رہے گا. یعنی دوسرے الفاظ وہ لوگ جو دل کے حسد کو گناہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی منزل میں نہیں پہنچا, گناہ کبیرہ ہے اعضاء اور جوارح کا حسد, دل والا حسد. اول تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کسی کے دل میں حسد ہے یا نہیں, لیکن بالفرض کے محال اگر پتہ بھی چل جائے کہ فلاں کے دل میں حسد ہے دوسرے کے بارے میں, جیسے میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں علماء پر کہ بہت سے لوگ کراچی کے کسی پیشمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس ایک وجہ سے کہ میرے فلاں پیشمان سے حسد کرتے ہیں, وہ فلاں سے حسد کرتے ہیں. اگر آپ کو دل کی حالت پتہ بھی چل گئی مگر اس نے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا, تو اول تو کوئی اور خمینی کے نزدیک گناہ گار نہیں, اور جن کے نزدیک گناہ گار بھی ہے تو وہ کہتے ہیں عدالت سے باہر نہیں نکلے گا, وہ دائرہ عدالت میں رہے گا. تو آج کی جو پہلی گفتگو تھی اس کو بالکل ضائع آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں فکر شروع ہو گئی ہے, ایک مسئلہ مکمل ہو گیا جس کے ساتھ یہ گفتگو اختتام کو پہنچی. اور آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں 7:15 بجے بالکل آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا, لیکن خاصا وقت تو یہی گزر گیا, اس لیے بس میں اتنی سہولت آپ سے جاتا ہوں کہ سوال و جواب کی حد تک آپ آج مجھے معاف رکھیے, انشاءاللہ آئندہ تو وہی پرانا طریقہ چلے گا, 6:15 سے 7:15 کا درس ہوگا, اس کے بعد کم سے کم 15 منٹ سوال و جواب کا وقت دیا جائے گا. تو آپ ذہنی طور پر 7:30 بجے رخصتی رکھیے, تشریف لائیے تاکہ سوا سات بجے کے بعد آپ بے چین نہ ہونے لگے. آج کی یہ گفتگو سمجھنی گفتگو تو تھی, ابتدائی گفتگو تو تھی. آپ میں سے کچھ نے اس کو بار بار سنا بھی ہوگا اس سے مختلف فصلوں پہ, لیکن پھر بھی یہ وہی گفتگو ہے جس طریقے قرآن نے کہا فذکر ان الذکرۃ تنفع المؤمنین, ان باتوں کو بار بار دہراؤ, ریپیٹ کرو, کیونکہ نئی بات کے مقابلے میں پرانی بات کی ریپیٹیشن مومنین کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن میں تقریر کی بات کر رہا ہوں, مسائل انشاءاللہ سب کے سب نئے ہوں گے, ریپیٹیشن نہیں ہوگی, لیکن اصول صرف کم اور صرف دیں. اس کے ساتھ ادھر ختم ہوا. پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم دین کے سلسلے اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. پروردگار خیرت امام زمانہ میں ہمیں امام زمانہ کا حقیقی ماننے والا, ان کی صحیح معرفت رکھنے والا اور باب ظہور مسلمان کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا.
ہمیں تو بھیا